السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع، میزبان بہجت کے ساتھ. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجم ہیرلڈ گل، اور ہمارے انجینئرز ہیں راب میکلین اور ارشاد سمیت. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ پر آڈیو اسٹریم پر کلک کرتے ہوئے براہ راست ہماری نشریات سنیے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں urduvoa.com. ہماری نشریات سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. آج ہم اپنے پروگرام میں جن موضوعات کا احاطہ کر رہے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، پھر ایک جائزہ لیں گے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوشش کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے. افغانستان کے وزیر برائے بحالی مہاجرین کا پاکستان کا دورہ اور پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کا ایک جائزہ. پاکستان اور امریکہ کے درمیان بزنس کے مواقع سے متعلق کانفرنس، امکانات اور توقعات. میانمار میں طالب علموں کی طرف سے تعلیمی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ. اور پھر بین الاقوامی خبروں کی جب ہم بات کریں گے تو امریکہ کی داخلی سیاسی صورتحال ایران کے ساتھ مذاکرات پر کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے. اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے بارے میں تازہ ترین تجزیہ. مصر میں تشدد کی صورتحال، اور آخر میں ہم بات کریں گے روس اور یوکرین کی. ہمارے ساتھ ماہرین اور تجزیہ کاروں کی فہرست میں انتہائی ممتاز نام شامل ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم حال ہی میں سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، اسٹریٹجسٹ اینالسٹ ہیں. امریکہ میں مقیم تجزیہ کار اور کالم نگار ہیں احتشام نظامی. پاکستان سے اے زیر ہلالی پشاور یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے شعبے کے سربراہ ہیں. یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان حق جو بفلو یونیورسٹی سے ہمارا ساتھ دیں گے، اور لندن کے کنگز کالج سے تجزیہ کار اور محقق سنگین شاہ. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جس طرح ہم نے آپ کو خاکہ بتایا، پاکستان کے وزیراعظم محمد نواز شریف نے ایوان بالا یعنی سینٹ کے چیئرمین کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں کے نامزد کردہ امیدوار سینیٹر رضا ربانی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کی اسلام آباد میں رہائش گاہ پر پیر کی شب حزب مخالف کی جماعتوں کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کو چیئرمین سینٹ کے طور پر امیدوار منتخب کیا گیا. منگل کے روز وزیراعظم نواز شریف نے تمام سیاسی جماعتوں بشمول پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو بھی مدعو کر رکھا تھا ایک زہرانے پر، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے متفقہ نام پر کوئی مشاورت کر لی جائے. سابق صدر آصف علی زرداری اس اجلاس میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کی جماعت کے کئی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی. وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار کا فیصلہ حکومت اور حزب مخالف کی جماعتیں مل کر کریں. انہوں نے کیا کہا، آئیے سناتے ہیں آپ کو.
مجھے نہیں معلوم تھا کہ رات کو کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیا جائے گا. ہم نے کہا تھا کہ رات کل یہاں ملیں گے، بیٹھیں گے، اور ہم اتفاق کے رائے سے گورنمنٹ، اپوزیشن، باقی پارٹیز مل کے اس کو طے کر لیں گے. لیکن چونکہ کل فیصلہ ہو چکا ہے، تو میں بڑی خوشی کے ساتھ ہم اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں.
اور وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے حکومت کی طرف سے رضا ربانی کی حمایت پر کہا کہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے. انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنوائیں.
جناب میاں رضا ربانی صاحب کا اس طرح متفقہ طور پر چیئرمین سینٹ بننا جو ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے پالیٹکس میں میچیورٹی آ گئی ہے. یہ نہایت ہی خوش آئند بات ہے.
پہلے تو اپنے تمام جو میرے ساتھ شرکا ہیں اس وقت پروگرام کے، ان کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم جی. جناب صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں. آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ بہتر طور پر صورتحال کا تجزیہ بھی کر سکیں گے. پہلے تو سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد قبول کیجیے. اور
بہت مہربانی.
اور سوال میرا یہ ہے کہ سینٹ چیئرمین کے انتخاب سے قبل جب سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا تھا، پورے عروج پر تھی یہ ساری سرگرمیاں، اور خیال یہ تھا کہ اس منصب کے لیے چھوٹے صوبوں میں سے امیدوار کا انتخاب کیا جائے گا تاکہ وہ بھی بھرپور انداز میں اس جمہوری عمل میں شامل ہو سکیں، اس خیال کی تشہیر کیوں کر ہوئی اور پھر اس پر عمل کیوں کر نہیں ہو سکا؟
بات یہ ہے کہ آپ نے، یعنی آپ اگر چیئرمین آپ نے الیکٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے نمبر تو ضرور دیکھنے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کی میجارٹی نہیں تھی، نہ پیپل پارٹی کی نہ پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور ان کو ڈیپینڈ کرنا تھا چھوٹے گروپس کے اوپر. تو اب جب رضا ربانی صاحب کا نام سامنے آیا اپوزیشن کی طرف سے، اور رضا ربانی صاحب ایک پاکستان کے مایہ ناز لیگل سائٹ کے اوپر ایکسپرٹ ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بڑے نیک نام قسم کے پالیٹیشین ہیں، اور پھر ان کا تعلق بھی چھوٹے صوبے سے ہی ہے، سندھ سے تعلق ہے، तो आई थिंक ये सेनेट के लिए बहुत अच्छा है अगर इन्होंने प्रपोज किया और हुकूमत ने उसको सेकंड कर दिया और कहा कि ये हमारे भी कैंडिडेट होंगे, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपको मैचेस पता है और आई एम श्योर कि वर्ल्ड ओवर ये सबको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है एक कंसेंसस क्रिएट करने के लिए मुल्क के अंदर पहले खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए तारीख इंसाफ को कहा, हालांकि हम आसानी से वहां बना सकते थे। फिर बलोचिस्तान के अंदर भी अपनी पार्टी के लोगों को पीछे करके तो जो कौम ट्रस्ट है उनको कहा कि आप बनाएं। फिर सिंध के अंदर भी गवर्नर MQM कराने दिया, उनको कहा आप इसको आगे प्रोलॉन्ग करें और मिल के पीपल पार्टी से चलाएं। फिर आप देखें कि आजाद कश्मीर के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हट के वो हट सकते थे, लेकिन उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने रोका। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी एक मूवमेंट थी, उन्होंने कहा नहीं हमें अभी यूनिटी चाहिए क्योंकि चैलेंजेस हैं बड़े सीरियस इंटरनल और एक्सटर्नल। और आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा मूव है। और सेनेट के अंदर सारे जिम्मेदार लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान आज बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है। तो लेजिस्लेशन के अंदर बड़े कोना मश्क है रजा रबानी साहब और बड़े ऑनेस्ट और अपराइट हैं, एंड आई एम श्योर कि ये चीज आगे चलेगी। और इसको पूरी सारी पार्टियों ने अप्रिशिएट किया है कि हुकूमत ने ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया।
शुक्रिया जनरल कजूम, हमारे साथ रहिएगा। प्रोफेसर हिलाली, आपसे मेरा ये सवाल है, अभी आपने जनरल साहब की पूरी वजाहत सुनी है इस बारे में, क्या आप समझते हैं कि रजा रब्बानी साहब को जो मुत्तफिका तौर पर मुंतखब किया गया, जाहिर है कि उसके पीछे पूरी पार्टियों का अमल दखल भी शामिल है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे दूसरे सूबे जो ये समझ रहे थे कि इस दफा ये पोस्ट उनके पास आएगी, लेकिन इस मुत्तफिका फैसले के बाद उनको कोई किसी तरह की रंजिश नहीं होगी?
बहुत बहुत शुक्रिया। अगरचे ये बड़ा हैरत अंगेज और सियासी तौर पर एक बड़ा ही कह लें कि एक अंगेज किस्म का मारका हुआ है, बिल्कुल आपने सही बात की या मंजरकशी की। सोचा ये जा रहा था कि या तो बलूचिस्तान से होगा सेनेट का जो भी चेयरमैन होगा, सिंध से इतनी तो नहीं की जा रही थी, लेकिन ये जो फैसला आज हुआ है रजा रब्बानी साहब की सूरत में, इसमें भी कोई शक नहीं कि रजा रब्बानी साहब सियासी तौर पर बड़े मंजे हुए हैं, मतबर की हैसियत उनका हासिल है, सियासत में उनका बड़ा तजर्बा है और वो बड़ी सासी बालगुन नजरी को समझते हैं, पाकिस्तान के सियासी मतलब के ऊपर उनकी बड़ी नजर है, बड़ा गहरा फिक्र रखते हैं। और फिर ये भी है कि 18th अमेंडमेंट के ऊपर उनका एक बड़ा रोल रहा है, उन्होंने फेडरेशन को एक सत्ता पिलाने के लिए और सूबों को तकवीत देने के लिए एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है। लेकिन ये जो दूसरा अगर इसका मंजर देखना चाहते हैं या सियासी तनाजर में इसका आप तजिया करते हैं, तो ये भी देखिएगा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी हलचल मची थी, खसूसन PTI की तरफ से जो धरना की पॉलिटिक्स थी, और जिस अंदाज से फिर हमारी ये खुफिया आवाज ने या तीसरी पावर ने शायद उनका कहा जाता है कि साथ दिया था, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून जिस वक्त कह लीजिएगा एक बड़े सियासी बहरान की शिकार थी, एक हलचल थी और वो नौ जो थी उनकी इक्तदार की बड़ी कश्मकश में थी, उस मौके पे पीपल्स पार्टी ने इसमें कोई शक व शुबा की गंजाइश नहीं कि बड़ा साथ दिया, सियासी तौर पर उनकी हुकूमत को साख दी है, सहारा दिया है और उनकी कश्ती को किसी किस्म की बहर में धचका लगने या उसको कोई उनकी साख को नुकसान पहुंचने के मसले में पूरा साथ दिया है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने या नवाशी साहब ने वो कर्ज उतार दिया है पीपल्स पार्टी का, जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के दवाम के लिए, जमहूरियत के तकवीत के लिए, जमहूरियत की बका और सलामती के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, बजाय इसमें भी पहले की कोई बात जकी छुपी नहीं है कि बहुत सारे मामलात में पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग के साथ इख्तलाफात हैं और जमहूरियत में ही सियासत में होते भी हैं।
अच्छा जी जी, वो तो कहते हैं ना जी कि जमहूरियत का
मंजर सामने आया है, उससे ये चीज सामने खुल के आ गई है कि एक तो पाकिस्तान में जमहूरी अमर हर सूरत जारी रहेगा, इसी तौर पर भी कोई गैर पार्लियामेंटरी एक्शन जो है वो काबिल कबूल किसी के लिए नहीं होगा, तो सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, सियासी मतबरीन और सियासी अकाबरीन जो है उनके नजदीक एक ही एजेंडा है कि जमहूरियत की गाड़ी को चलने दिया जाए
और इस अमल को कोई नुकसान ना दिया जाए जी।
और जो बात की जा रही है कि जी सियासी तौर पर मसाले और जो कंसेंसस है एक राय आमा भी बन चुकी है और लोग जहनी तौर पर इस काम के लिए तैयार हैं, کہ جمہوری عمل کو پورے نہ صرف جاری رہنے دیا جائے, اس اندر وفاقت کے عمل کو مزید
تقویت دی جائے,
اور ٹو پارٹی سسٹم کو پاکستان میں صحیح بنیادوں پر مضبوط اور توانہ کیا جائے. رضا ربانی صاحب کا جو عمل ہے یا ان کے جو سلیکشن ہے, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک مفاہمت کا بہت بڑا کارنامہ ہے, اور اس کے بڑے دور اثرات بھی ہوں گے, پاکستان کی سیاست پر پڑیں گے.
شکریہ پروفیسر صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں یہاں سے امریکہ سے احتشام نظامی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ ہیں جوائن کیا ہے ہمیں. احتشام نظامی صاحب, گزشتہ دنوں آپ پاکستان میں تھے, بڑا کوئک کامنٹ مجھے چاہیے کیونکہ ہمیں باقی موضوعات کی طرف بھی بڑھنا ہے. ایک کوئک کامنٹ کریے گا, آپ پاکستان میں تھے, پاکستان کے لوگوں کو آپ نے دیکھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو جاری سیاسی عمل ہے اس پر عوام جو ہے وہ مطمئن ہے؟
بہجت, بہت شکریہ آپ کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یقیناً ابھی تک مطمئن نہیں ہے. پاکستان میں جو سیاسی افراتفری کا دور ہے, یہ سینٹ کے چیئرمین کے سلسلے میں, ڈپٹی چیئرمین کے سلسلے میں کنسنسس ہوا ہے, یقیناً اس کے پیچھے بھی بہت سارے سیاسی عوامل ہیں جس کا جائزہ لینا ایک سیاسی تجزیہ کار کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے.
اچھا,
مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس سے لوگ بہت پریشان ہیں, بلبلا رہے ہیں. تو میں مجموعی طور پہ یہ آپ سے کہوں گا, اور کوئک کمنٹ میرا یہی ہوگا کہ پاکستان کے عوام بالکل مطمئن نہیں ہے موجودہ صورتحال کی جانب.
اجن صاحب, ابھی بات کر رہے تھے, نظامی صاحب ابھی پاکستان سے واپس آئے ہیں اور وہاں رائے عامہ کی بات کر رہے تھے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی, اور کہہ رہے ہیں کہ ملک میں نظم و نسق کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک میں نظم و نسق کی صورتحال اور دہشت گردی کے لیے جو ہمارا رد عمل ہے من حیث القوم, قیادت کی طرف سے, قوم کی طرف سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کافی ہے؟ جنرل قیوم, مجھے سن رہے ہیں آپ؟
ہاں جی, میں سن رہا ہوں.
جی,
میں نے نہیں یہ سمجھا کہ آپ مجھ سے کوشچن کر رہے
ہیں. جی سر,
ملک کے اندر دہشت گردی بڑھتی نہیں جا رہی, دہشت گردی کم ہوئی ہے اور کم ہو رہی ہے, اور اسپیشلی یہ جو ضرب عضب کے بعد اور بہت سے دوسرے جو سٹیپس لیے گئے ہیں اس سے وہ جو اسٹرینتھ ہے دہشت گردی کی وہ ٹوٹ چکی ہے. گورننس کے ایشوز ہیں جن کے اوپر ود دی پیسج آف ٹائم قابو پایا جائے گا. آپ کو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے, ایک صوبے میں اور مرکز میں وہ ہیں, ادروائز باقی تینوں پروونسز میں مختلف پارٹیز کی, پیپل پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر, اور تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر بھی پرائم منسٹر پیپل پارٹی کے ہیں. تو یہ سارے مل کے متفقہ طور پہ آگے کر رہے ہیں, لیکن بہت کچھ کرنا ہے سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے, اور یہ دہشت گردی کے خلاف ایک کانسٹنٹ انڈیور ہے جس کا سارا منبع پاکستان کے اندر نہیں ہے بلکہ ریجن کے اندر ہے, اور باہر سے بھی پاکستان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ریجنل سچویشن کو بھی امپروو کرنے کے لیے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی پوری کوششیں ہو رہی ہیں. افغانستان کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی ہم ان ٹچ ہیں, اسی طرح چائنا, رشیا, ایران کے ساتھ بھی اسی طرح کی کوآرڈینیشن ہو رہی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ بھی بریفنگ اور کاؤنٹر بریفنگ چل رہی ہیں. تو اس سے میرے خیال میں سچویشن امپروو ہوگی انشاءاللہ آن دی یہ جو ملیٹنسی ہے, کیونکہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کا بھی امپیکٹ پاکستان اور اس ریجن کے اوپر پڑتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ساؤتھ ایشیا بھی اور اس سے بھی زیادہ مڈل ایسٹ بھی ابھی شولوں کی لپیٹ میں ہے, اور یوریشیا کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پرابلم ہے. یہ سارے تین جو بڑے فلیش پوائنٹس ہیں دنیا کے, یہ افیکٹ ساری دنیا کو کر رہے ہیں. تو پاکستان بھی چونکہ اس ریجن کا ایک بڑا عام ملک ہے اس لیے اس چیز کے امپیکٹ یہاں پہ ہے. تو ہم حکومت کی طرف سے میں وسوخ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری ایفرٹ ہے, پورا تعاون ہے نہ صرف ساری پارٹیوں کا بلکہ پوری پاکستانی قوم کا. تو ود دی پیسج آف ٹائم ہم ان لاس کو امپروو کر رہے ہیں, انٹیلیجنس کو بہتر کر رہے ہیں, اکنامک اور جو آپ کی توانائی کے پروجیکٹس ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے, اور ابھی آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر کرپشن کے انڈیکس کے اندر بھی امپروومنٹ ہوئی ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے. بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان کی اکنامک ریوائیول کی بات کو بھی انکریجنگ کہا ہے. ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز بیٹر ہوئے ہیں, ہماری جو اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو آئی تھنک, بٹ یہ اس سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اچھا ہے, ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, اسپیشلی توانائی پہ کنٹرول, اور یہ جو ملیٹنسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے
اور اس کے اوپر پوری حکومت اور پوری پاکستانی قوم متحد ہو کے آگے چلے.
اچھا شکریہ.
ایک وضاحت کرنا چاہوں گا میں.
جی مجھے آپ سے سوال بھی کرنا تھا احتشام صاحب. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کون سے ایسے ادارے ہیں جو کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنا بہت ضروری ہے؟ آپ کے خیال میں ایسے ادارے کون کون سے ہیں جہاں اس کی بے حد ضرورت ہے؟
دیکھیں بھجت, ایک تو میں وضاحت کر لوں جنرل صاحب کی بات پہ کہ میں نے کسی حکومت یا کسی پارٹی کی طرف اشارہ نہیں کیا. میں نے ایک مجموعی طور پر, اور یقیناً اس میں صوبائی حکومتیں بھی ملوث ہیں اور جو ان حالات کو سدھارنے کی کوشش زیادہ نہیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے عوام پریشان ہیں, اور اس میں مہنگائی بھی ہے, اس میں دہشت گردی بھی ہے. اور دہشت گردی شاید کچھ کم ہو گئی ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ضرب عزم کے دوران ہوا ہے, اور اس کے بعد شکار پور میں بھی ہوا ہے, اور اب تو وہاں پہ جو واقعات اور دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں داعش کے سے ملوث لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اور عنصر ہے جو کہ داخل ہو رہا ہے پاکستان کی دہشت گردی میں. تو بہرحال اس کے علاوہ آپ کا جو سوال تھا کہ کیا ڈی پولیٹیسائز کس کو کیا جائے, کن چیزوں کو کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے ریفارمیشنز کی ضرورت ہے. یعنی آپ کو وہاں پہ ایک لوکل گورنمنٹ, جو میں نے محسوس کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ بہت ضروری ہے, جس طرح سے امریکہ میں میئرشپ ہے اور اس کو چین نے اڈاپٹ کیا ہے اور وہاں میئرشپ کتنی کامیابی سے جا رہا ہے.
آپ کے خیال میں احتشام صاحب یہ جو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں کیا اس کے قریب قریب نہیں چلے جائیں گے؟
بالکل چلے جائیں گے اور جانا چاہیے. یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں اس کے لیے دیر کی جا رہی ہے, اس پہ کوئی پرائیورٹی نہیں سیٹ اپ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے تمام کام ہو رہے ہیں, تمام پالیسیز مرتب کی جا رہی ہیں, لیکن لوکل باڈیز کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اور صرف اس وجہ سے کہ ایک سندھ میں ایک پارٹی بہت مضبوط ہو جائے گی اور اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جائے گی, اگر یہ وجہ ہے تو یہ افسوسناک بات ہے, یہ اس کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے محسوس کیا, میں پنجاب میں بھی گیا, میں سندھ میں بھی رہا, تو یہاں پہ لوکل پولیس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے جو کہ لوکل باڈیز کے انڈر میں ہو, میئر کے انڈر میں ہو. جب تک لوکل پولیس کا کانسیپٹ نہیں ہوگا اس ملک کی حالت نہیں سدھرے گی. ہم ایسٹ پاکستان میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم ویسٹ پاکستان سے پولیس آفیسرز اور پولیس کے لوگ بھیجتے تھے, وہاں کیا حشر ہوا کہ لوگوں نے پولیس پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا. آج یہی صورتحال پاکستان کے ہر صوبے میں ہے کہ پولیس سے لوگوں کو خوف آتا ہے کہ اگر کوئی جائز شکایت بھی ہوتی ہے تو وہ جانا نہیں چاہتے پولیس کے پاس, کہ وہ پولیس والوں کو نہ جانتے ہیں نہ پولیس والے ان کو جانتے ہیں, اس لیے کہ وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں.
قیوم صاحب یہاں پر میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی, آپ چونکہ حکومت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, ابھی احتشام صاحب جو بات کر رہے ہیں خاص طور پر پولیس کے محکمے کے بارے میں ایسے بہت سارے سوالات اور ایسے بہت سارے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے عام شہری کی طرف سے, اس بارے میں آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں, حکومت آپ کی کچھ اقدام کر رہی ہے کہ پولیس کے پاس جانے میں لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور ان پر ٹرسٹ کر سکیں کہ اگر وہ ان کے پاس جائیں گے تو ان کو کچھ سنا جائے گا؟
یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہماری پولیس فورس کی جو پرفارمنس ہے اس میں بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے, لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیررزم کے خلاف پولیس کا رول ہے اس کے اندر پولیس کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں, بہت زیادہ ان کی کیجوئلٹیز بھی ہوئی ہیں, لیکن اس ادارے کو ایز این انسٹیٹیوشن امپروو کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. یہ صوبائی حکومتیں بارہا تحریک انصاف کے عمران خان صاحب بھی اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے کافی بہتری کی ہے, پنجاب کے اندر بھی پوری ایفرٹ ہو رہی ہے اور سندھ کے اندر بھی, ابھی بھی پرائم منسٹر پیچھے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کے آفسرز کی پوسٹنگ جو ہے وہ ان کی لوکل جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے سپورٹ کر کے امپروومنٹ کے لیے انڈیورز ہو رہی ہیں, لیکن چونکہ یہ بہت بڑی فورس ہے اور پہلے کبھی بھی میرٹ کے اوپر زیادہ تر لوگوں کی انڈکشن نہیں ہوئی تو فوری طور کے اوپر اس کی ٹرانسفارمیشن ممکن نہیں, لیکن گریجولی اس کی وہ ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے.
ہم ہلالی صاحب سے یہاں پر ایک کامنٹ لیتے ہیں. ہلالی صاحب ذرا سا کوئک کامنٹ کریے گا, جیسا کہ آپ ابھی سن رہے تھے جنرل قیوم صاحب کی بات کر رہے تھے کہ حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا کوششیں کر رہی ہے, اور اس طرح جیسا کہ احتشام نظامی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بھی ضرورت ہے اور وہاں پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کے خیال میں ایک بہتر نظم و نسق قائم کرنے کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بات ہوتی ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے, یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور اس طرح بہت ساری باتیں جو ہیں ان میں تھوڑا سا ابہام پیدا ہو جاتا ہے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سلسلے میں واضح طور پر کوئی حکمت عملی سامنے لانے کی ضرورت ہے؟
آپ نے مجھ سے پوچھا
پروفیسر ہلالی
جی جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں جہاں تک اداروں کو اور قومی اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ تیسری دنیا میں یہ عمل ایک بڑا ہی طریقہ کار کے تحت یا میکانزم کے تحت جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ان اداروں کو سیاست سے جدا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے, اس طرح سے سیاست کی پروری ہوئی ہے یا ان اداروں کو گروتھ دی گئی ہے تو وہ سیاسی انداز سے ہی دی گئی ہے, جس سے وہ شاید جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے اتنے استعمال ہوتے رہے ہیں. جو بھی حکومت آئی چاہے جمہوری غیر جمہوری, دونوں نے جو قومی ادارے تھے, اگر اداروں سے مراد آپ کی فوج ہے پولیس ہے یا اداروں سے مراد آپ کی جو ایسے ادارے ہیں جو سول سروسز کے سٹرکچر میں آتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے اس وقت پوری تیسری دنیا میں اور اس میں پاکستان کوئی ایکسیپشنل مثال نہیں بنتا, وہ سارے کے سارے ہی پولیٹیسائز ہیں. تو ان کو لیے ایک بڑی ہی ایجوکیٹڈ پالیسی یا جو لوگ ریپرزینٹیٹو بن کے آتے ہیں ان کے اندر اتنی آگاہی ہونی چاہیے, اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ ان کو جو ہے تو بالکل سیاست سے جدا رکھیں اور پھر اربابی اختیار انتظار جو ہے اس بات کی آگاہی پیدا کریں اور احساس پیدا رکھیں کہ اداروں کو سیاست سے پاک رکھیں گے تو غیر جانب طریقے سے کام ہوگا, انصاف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا, قانون کی عمل درآمد قانون پہ عمل درآمد ہوگا. پھر گورننس کا مسئلہ جو بڑا ٹیڑھا ہو چکا ہے اس میں وہ ساری جو حل ہے یا اس میں جو بدمزگی پیدا ہوئی ہے وہ سیاسی عمل و دخل سے ہوئی ہے, تو اس سے اداروں کی شکست و ریخت شروع ہو گئی, لوگوں کو سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے ان کے تبادلے کرنا, ان کو اس انداز سے سزائیں دینا, تو وہ کام کی جو رفتار جو ایک عمل کا حصہ ہوتی ہے, ایک میکنزم جو ایک فیڈرل سٹرکچر نہیں یا پرنسپل سٹرکچر میں ہوتا ہے, بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے اس سیاست کی وجہ سے, بلکہ کہہ لیں کہ میرٹ اور اسٹینڈرڈ جو ہے اس کی دجیاں جو ہے وہ بکھر رہ گئی ہیں. تو اس وقت کی جو حکومت ہے جہاں ان کی گورننس کی پرائیورٹی ہے یا ان کا تعلق ہے کہ سارے ادارے جو ہے وہ اپنی اپنی حدود میں آئینی اور قانونی حدود میں رہ کے کام کریں, تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے میرا خیال ہے, اور اس کی طرف بھی نیک نیتی کی ضرورت ہے, ذمہ داری اور احساس کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر بھی اس بات کی درجہ اتم جو ہے وہ شعور پیدا کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارا میڈیا, ہمارے اساتذہ, دانشور سارے اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ کس طرح ان اداروں کو سیاست جو پاک کر کے ایک صحیح نجمے ایک صحیح سطح پہ لایا جائے تاکہ ہر ایک کو شخص کو انصاف ملے اور اس کو دیانتداری کے ساتھ جو ہے کام کرنے کا موقع ملے تاکہ کوئی بھی ہے کسی ظلم یا کسی ستم یا کسی زیادتی کا شکار نہ ہو سکے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بڑا اہم سوال جو آپ نے اٹھا دیا ہے, اور اس کی طرف جو ہے گورننس کا مسئلہ جس میں بڑے بڑے عالمی ادارے بھی لگے ہوئے ہیں, ہمارے ہاں بھی اس کے بارے میں بڑا احساس رکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بات بھی کی جا رہی ہے, تو آنے والے وقت میں میرا خیال ہے کہ ٹائم تو لگے گا, یکدم ممکن نہیں ہے کہ اگر نواز شریف نون کی حکومت یا پیپلز پارٹی اگر آج ایک چیز کے اوپر متفق ہو رہے ہیں تو وہ اس بات کے اوپر بھی متفق ہو جائیں گے کہ اداروں کو سیاست سے پاک کیا جائے, تو اس کے لیے ٹائم لگے گا, احساس ہونا چاہیے, اس کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بتدریج جو ہے شعور پیدا کیا جائے, قومی اداروں کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے, تو لوگ اور اس کے ساتھ میڈیا مل کے جب اس بات کے اوپر مصمم ہو جائیں گے کہ اداروں کو سیاست سے دور رکھنا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے سرگرمیاں اور ان کے معاملات بھی اچھے انداز سے حل ہو سکیں گے.
شکریہ پروفیسر,
بھی بہتر ہوگا.
بہت شکریہ, کیونکہ ہم اب افغانستان کے بارے میں بات کریں گے. افغانستان کے وزیر برائے بحالی مہاجرین سید حسین علیمی بلخی ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں, جہاں وہ پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں افغان پناہ گزینوں کو درپیش مسائل اور ان کی وطن واپسی سے متعلق امور پر بات چیت میں مصروف ہیں. وزیر حسین علیمی نے کہا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کی سربراہی میں ان کی حکومت نے افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی اور بحالی کا ایک جامع پروگرام مقرر کیا ہے. قیوم صاحب, آپ سے میرا یہ آخری سوال ہے کہ پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے سلسلے میں پاکستان حکومت کس طرح سے مدد کر سکتی ہے اور کس طرح سے اس بارے میں سوچ بچار کی جا رہی ہے؟ جس طرح افغانستان کی حکومت نے جامع منصوبہ بنایا ہے, کیا اس طرح کا کوئی کسی منصوبے پہ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی بات ہو رہی ہے یا کوئی پیش رفت ہوگی؟
دیکھیے بچت, یہ بڑا ہی ایک عام مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ سوویت کا انویژن ہوا تھا افغانستان کا تو رفلی 3-4 million پیپل ان کے جو تھے وہ مہاجرین افغان ہمارے پاس آئے اور پورے ملک میں پھیل گئے اور انہوں نے کاروبار شروع کیے اور ایون بین الاقوامی اداروں نے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی اس طرح جیسے ان کو کرنی چاہیے تھی. अभी जब ये काफी वापस हो गए तो अभी भी तकरीबन 14-15 लाख जो रजिस्टर्ड अफगान माजरीन है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और 14-15 लाख ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर के ऊपर इधर हैं लेकिन वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है। उस सिलसिले में बहुत काम हो रहा है और हम चूंकि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ इन टच हैं और हम बहुत ममनून और मशकूर हैं कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत जिसके अशरफ गनी साहब प्रेजिडेंट हैं उनका रवैया बड़ा मुस्बत है, तो उनके साथ हर दफा हर जो पॉलिटिकल इंटरेक्शन होता है उसमें इन माजरीन की बात उठाई जाती है, क्योंकि फिर ये नहीं पता लगता कि इन माजरीन के कैंपों में या कैंपों से बाहर कौन से वो लोग हैं जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या यहां से जाके अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके ऊपर प्रोग्रेस हो रही है, आइडेंटिफाई कुछ लोग हो हुए हैं, कुछ लोग और हो रहे हैं, और इसके अंदर अभी अफगानिस्तान जब एग्री करेगा तो इनकी रिपैट्रिएशन हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हमारे साथ थे। जाहिर सर साहब आपका बेहद शुक्रिया, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है यहाँ बफलो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर फैजान ने। अस्सलाम वालेकुम फैजान।
जी वालेकुम अस्सलाम।
प्रोफेसर फैजान, अभी हम ये बात कर रहे थे पनाह गजीनों की वापसी की, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आकर आबाद हुए हैं, आपके ख्याल में अमरीका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हलीफ है दहशतगर्दी की कोशिशों में और निमटने की कोशिशों में बहुत सारी मदद भी करता है, अफगान पनाह गजीनों की अफगानिस्तान में वापसी और वहां पर बहाली के सिलसिले में अमरीका इसके लिए क्या इकदाम कर सकता है, किस तरह से मदद फराहम कर सकता है इस वक्त जबकि वहां से इनखला हो चुका है?
जी, पाकिस्तान के बहन भाइयों को बहुत सलाम दो और प्यार अल्लाह ताला उनको अपने मान में रखे। इस वक्त असल में अमेरिका जो है उसकी तवज्जो खासी बढ़ी हुई है, मगर अफगानिस्तान अब भी उसकी तरजीहात में शामिल है और जिसका फायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों को उठाना चाहिए। जो दो चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदेह हुई हैं इस तमाम जंग में जो कि अफगानिस्तान में इतने अरसे तक जारी रही, उसमें ये मनफी ख्यालात असरात और महसूसात हैं, एहसास है पाकिस्तान में अफगानिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ, जिनके दोनों ही मुल्क जो हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और उस सिलसिले में जो नैरेटिव बयान किया गया अफगानिस्तान में खासकर अमरीका की तरफ से, अमरीका के मीडिया की तरफ से, वो भी इतना जो मुस्बित नहीं था। ये वो इलाके हैं जिन पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब महाजरीन किसी जगह रहते हैं, पनाह गजीन होते हैं या वहां की तहजीब को या वहां की शहरियत अख्तियार कर लेते हैं, और जब ये एक्सचेंज रहता है जैसा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है क्योंकि वो सरहदी तौर पे वो एक दूसरे से मुंसलिक हैं, तो उसके लिए ये जो नैरेटिव्स हैं ये बहुत काम दिखाते हैं उनके पनाह गजीनों की इमदाद के लिए और इनके उनके बसने के लिए। और जो दूसरा नुकसान है जिसकी तलाफी बहुत मुमकिन है वो है कि जो तजारत है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उसको खासा नुकसान पहुंचा है। अगरचे तजारत होती है मगर गैर कानूनी तौर पे होती है, जिसकी वजह से दोनों हुकूमतें जो हैं वो टैक्स और जो दूसरे लगान होते हैं वो उनसे नुकसान फायदा नहीं उठा सकती, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो एक कुदरती हमसाया कारोबारी जो हैं वो पार्टनर्स हैं और वो एक साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये वो दो इलाके हैं, अगर इन पर काम किया जाए तो और अमेरिका से रजू किया जाए, इसमें अमेरिका की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, उनकी गुडविल होगी और वो इस गुडविल को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हुकूमत है अमेरिका की वो मोटिवेटेड है ये करने के लिए, उनमें उनके पास ये है कि उनकी तवज्जो इस वक्त किसी और जगह है, तो उनके लिए अगर ये काम हो जाता है तो उनके फायदे की बात है।
अच्छा, शुक्रिया प्रोफेसर फैजान, हम आज साथ ठहरिएगा। प्रोफेसर हिलाली, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है, म्यांमार जिसे बर्मा भी हम कहते हैं, तालिब इल मुजाहरीन और पुलिस के साथ दरमियान झड़पें हुई हैं, सैकड़ों तालिब इल्मों पर मुश्तमिल ग्रुप म्यांमार की फौजी गलबे वाली हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रहा है कि वो तालीम के शुबे में इस्लाहात के लिए जो मुतारिफ कराए गए नए कानून हैं उनको खत्म करें, क्योंकि इस कानून से म्यांमार में यूनिवर्सिटियों का कंट्रोल सेंट्रलाइज हो जाएगा। हिलाली साहब, तालीम के शोबे से आपका ताल्लुक है, आप ये बताइए कि जब यूनिवर्सिटियों के कंट्रोल की सेंट्रलाइज होने की बात करते हैं तो इसके नतायज क्या होते हैं जो स्टूडेंट्स रिफॉर्म्स का मुतालबा करें?
ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इसके लिए असल में गुज़श्ता कई सालों से आला तालीम के लिए जब जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है किसी हुकूमत ने भी पायदार कोई ठोस या मजबूत पॉलिसी न लाने की वजह से बड़ा इस तरह बड़ा है इस्तेमाल में तलबा में और उनसे जो मुतलका भी अफराद है उन सब में। और शायद इसका एक نتیجہ یہ بھی ہے کہ ریاض صاحب کے دور میں یونینزم پہ پابندی لگی, خصوصاً طلبہ کی یونین پہ, تو اس سے نہ صرف ایک یونیورسٹی کے انٹرنل اسٹرکچر کے اندر تبدیلی آئی ہے بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس قسم کی لیڈرشپ پھر اس عدم سیاست کی وجہ سے ابھر کے آئی, اس کے اندر نہ تو کوئی توازن تھا بلکہ اس سے علاقائی سیاست کو اور مقامی قسم کے جو ایشوز سے فرقہ واریت ہوئی یا جو لسانی قسم کی اصلیت تھی ان کو تقویت زیادہ مل گئی یا اس قسم کے جو گروپ تھے ان کو زیادہ اس میں موقع مل گیا آگے بڑھنے کا, تو مرکزیت کا فقدان پیدا ہو گیا, احساس شعور پیدا ہو گیا, لیڈرشپ کا گیپ آ گیا, تو اس کے بہت سارے منفی اثرات پڑے ہیں پاکستان کی سیاست پر بھی اور تعلیمی اداروں پر بھی. اب طلبا کے درمیان جو ہے اسٹوڈنٹس کہہ لیں یونیورسٹی کے اندر, ان کے بے شمار مسائل ہیں تعلیمی, علمی, سماجی اور ان کی ذاتی حیثیت کے بھی. خود یونیورسٹی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں پچھلے کئی سالوں میں, اور خصوصاً 18 امینڈمنٹ کے بعد یونیورسٹیز بڑے مالی مسائل کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہیں. طلبا کے بہت سارے معاملات ہی مالی معاملات سے دلچسپی رکھتے ہیں, تو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز جو ہے ان کو بڑے دھچکا سا لگا ہے, اس کے لیے ابھی تک کوئی طریقہ کار یا میکانزم نہیں بن سکا. اس طلبا جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پھر فیس میں ڈیوز میں کنسیشن چاہتے ہیں, ہر روز ان کے جو ہوتے ہیں تعلیمی اخراجات اضافہ ہو رہے ہیں, انفلیشن ہے اس وجہ سے تعلیم کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے, اور ان کی جو نصابی کتب ہیں یا دوسرے معاملات ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے قیمتوں میں, عام زندگی میں کھانے پینے کی اشیاء بھی اسی طرح پھر مہنگی ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک میکانزم بنانا ہوگا, ایک اعلیٰ تعلیم کو ترقی دینے کے لیے ایک مضبوط پالیسی بنانی ہوگی, فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں دلچسپی دکھانی ہوگی. ٹھیک ہے صوبائی حکومتیں اگر اب آگے آ چکی ہیں تو فیڈرل حکومت ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن رکھے, کوئی طریقہ کار بنائے, جو صوبائی حکومتیں ان کو تعلیم کے مسئلے میں زیادہ مربوط کرے اور منظم کریں, تو اس کا حل ہے. اگر ان کا حل نہیں نکالا جائے گا, کوئی میکانزم سامنے نہیں آئے گا, تو اضطراب بڑھے گا, ہجان خیزی بڑھے گی, اس سے خامخواہ انتشار پسند قوتیں جو ہیں فائدہ اٹھائیں گی. تو بہتر ہوگا کہ اس میں ہماری حکومتیں جو ہیں صوبائی اور وفاقی وہ آگے بڑھیں اور اس کے سلسلے میں کوئی مضبوط قدم اٹھائیں اور طلبہ کے مسائل کی طرف دلچسپی لیں, تاکہ یہ مزید جو ہے قومی سطح کا مسئلہ نہ بن سکے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر ہلالی, پشاور یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے شعبے کے سربراہ ہیں. پروفیسر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اب ہمارے ساتھ ہیں احتشام نظامی اور پروفیسر فیضان. تو ابھی پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں, ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ لندن سے ہمیں سنگین شاہ بھی جوائن کریں. تو آئیے ایک چھوٹی سی اسٹیشن آئی ڈی اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع, اور اب ہم چلتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی طرف. کچھ امریکہ کی بات کرتے ہیں, کچھ عالمی سطح پر ہونے والی جو خبریں سامنے آئی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس نے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے 47 سینیٹروں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان قانون سازوں نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ صدر براک اوباما کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والا کوئی بھی معاہدہ صرف صدر اوباما کی مدت اقتدار یعنی 2017 تک قائم رہے گا. صدر اوباما نے اس خط پر فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کیا کہا, ایک بہت مختصر سی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جسے ہمارے ساتھی سعدیہ اسد نے تیار کیا ہے.
صدر نے پیر کے روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ریپبلکن سینیٹرز پر یہ خط لکھنے پر تنقید کی اور اسے مسترد کر دیا.
The hardliners in Iran.
صدر کہہ رہے تھے کہ اس بات میں ستم ظریفی کا پہلو یہ ہے کہ کانگریس کے کچھ ارکان ایران میں سخت گیر نظریات رکھنے والے طبقے کے مقاصد کو اپنا رہے ہیں, یہ ایک غیر معمولی اتحاد ہوگا. صدر نے کہا کہ اس وقت ان کی انتظامیہ کی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ ہم کسی معاہدے تک پہنچ پائیں گے یا نہیں, اور اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہم امریکی عوام سے اس کے لیے حمایت حاصل کرنے اور اس پر عمل درآمد کروانے کے قابل ہو جائیں گے.
ابھی آپ یہ مختصر سی رپورٹ سن رہے تھے. پروفیسر فیضان آپ فرمائیے گا, اس خط سے ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر کیا اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے، جبکہ ایران کی طرف سے اسے بڑی سختی سے مسترد بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ جن لیڈروں نے یہ خط لکھا ہے غالباً ان کو معلوم نہیں کہ بین الاقوامی قانون کے تحت اگر کوئی اس طرح کا معاہدہ یا سمجھوتا کسی ملکوں کے درمیان میں طے ہوتا ہے تو اس کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کی بات کس طرح سے کریں گے، تجزیہ کیسے کریں گے آپ اس کا؟
جی جہاں تک میرا خیال ہے، جو ریپبلکن ہاؤس ممبرز ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے اور جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، انہوں نے یقیناً پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور اس میں امریکہ کے جو وہاں پہ انٹرسٹ ہیں، جو مفادات ہیں ایران میں اور مشرق وسطی میں، ان کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور اس سے پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں ان کی جو نیگوشیٹ کرنے کی جو پوزیشن تھی وہ کمپرومائز ہوئی ہے، وہ کمزور پڑ گئی ہے. اور جیسے پریزیڈنٹ اوباما نے کہا کہ ایران کے جو ہارڈ لائنرز ہیں اور جو واشنگٹن کے ہارڈ لائنرز ہیں، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں، اگر ان کو آگے نہ بڑھایا گیا تو جو جیسے ایسے خطرات جیسے آئسس ہے یا آئسل ہے، ان کے ساتھ نبٹنا مشکل ہو جائے گا. اور امریکہ کی جو لیوریج ہے جو ایران کے ساتھ، جس کو استعمال کر کے نہ صرف کہ مشرق وسطی میں ایک سٹیبلٹی لائی جا سکتی ہے، ایک امن کا جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے، ایک ٹائم ایک زمانہ، وہ ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ایران ایک میجر پلیئر ہے اس وقت. میں یہ جو پرائم منسٹر نتن یاہو تھے ان کی بات کو رپیٹ کر رہا ہوں، مگر اس میں اس چیز کو دونوں طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس وقت تین دارالحکومت جو مشرق وسطی کے ہیں وہ ایران کے اثر و رسوخ میں ہیں، دمشق، بغداد اور سنا جو کہ یمن کا دارالحکومت ہے. اگر اس چیز کو دیکھ لیا جائے تو ایسی پاور جس کے پاس تین ہوں اور وہ انسرکل کر رہا ہو ہمارے ایک ایلائی کو جس کا نام سعودی عربیہ ہے، ہم اسرائیل کی بات ہی نہیں کرتے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ توازن برقرار نہ رکھا جا سکا تو وہاں کے حالات مزید بگڑ جائیں گے، اور یہ حزب اللہ اور آئسس اور اس قسم کے جو گروپس ہیں جو کہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، جن کو کہتے ہیں غیر ریاستی محرکات جو ہیں، وہ اور زیادہ مسائل پیدا کریں گے، نہ صرف ہمارے لیے یعنی کہ امریکہ اور مغرب کے لیے، بلکہ مشرق وسطی کے جو ممالک ہیں، جو قومی ہیں، ان کو زیادہ نقصان پہنچے گا.
پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ رہیے گا، جب تک آپ رک سکیں احتشام نظامی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. نظامی صاحب، یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں ایران اور پلس ون یعنی جرمنی سمیت عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے مذاکرات سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹھوس اور مؤثر نتیجہ سامنے آ سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ایران سے جو مذاکرات امریکہ یا یورپین یونین کر رہی ہے وہ یقیناً بہت مثبت ہے، اور یہ اس سے دیکھیں، آپ ایران کے بارے میں نیتن یاہو کی جو اسپیچ کا آواز پروفیسر صاحب نے دیا بہت ویلڈ ہے، کہ انہوں نے بہت پہلے بھی کہا تھا آ کے امریکہ میں یہاں پہ کہ ایران جو ہے وہ 2 سے 3 سال کے اندر اندر ایٹم بم بنا لے گا، لیکن ان کی وہ بات غلط ثابت ہوئی، اور امریکن پریزیڈنٹ نے، موجودہ صدر نے، انہوں نے ایران کو مذاکرات کی میز پر لایا، اور یہ بات بہت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس کو بڑھتے رہنا چاہیے. یعنی ایسا کر کے جو ریپبلکن سینیٹرز نے ایک خط لکھا ہے، اس کی کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی آفیشیل اہمیت تو نہیں ہے، لیکن یہ دنیا پر امریکی صدر کا جو ایک امیج ہے وہ اس کو مسخ کر رہا ہے، اور اس کی کیا شکل ہوگی آئندہ اس کے لیے کہنا بہت مشکل کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ امریکہ کہاں کہاں اپنی ٹانگیں اڑائے گا. دیکھیں یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، اور افغانستان کے معاملے سے ابھی پوری طرح نہیں نکل پایا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، اندرونی خلفشار اب شروع ہو چکا ہے، اور ریپبلکن نے میرا خیال ہے کہ براک اوباما کے دونوں ادوار میں بہت ٹف ٹائم دیا ہے پریزیڈنٹ کو، اور یہ ان پریزیڈنٹ ہے، بالکل یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے جو ریپبلکن نے ڈالی ہے. امریکہ کہاں کہاں جنگوں میں پھنسے گا، اور ریپبلکن نے ہی عراق کے جنگ میں جی اس ملک کو داخل کیا. اچھا، اور جہاں کے نتائج ہم آج بھگت رہے ہیں.
عراقی افواج اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے جنگجوؤں سے ٹکریٹ کا کنٹرول واپس لینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس میں انہیں امریکہ کی قیادت میں جو فضائی مہم ہے اس کا بھی ساتھ حاصل ہے. شام اور عراق میں پیر کے روز 13 فضائی حملے کیے گئے جن کا ہدف کوبانی اور فالوجہ کے قریب تھا. کئی روز سے یہ کاروائی جاری ہے. آپ فیضان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعتاً داعش اس حد تک کمزور ہو گئی ہے کہ اب عراقی افواج اپنے اتحادیوں کی مدد سے اسے شکست دے کر اپنے علاقے واپس لے سکتی ہیں؟
جی, جو داعش ہے اس کا یقیناً جو گرفت ہے وہ پہلے سی نہیں رہی, لیکن ان کی کامیابی یا ان کی طاقت کا اظہار جو ہے وہ اس بات سے نہیں کہ وہ کتنے علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں, بلکہ وہ اس بات سے ناپی جائے گی کہ وہ کتنی ان کے اندر ایسی قوت ہے کہ کتنی قوت سے وہ واپس آ سکتے ہیں اور ان کے مختلف علاقوں میں اثر و رسوخ کیا ہے. اس حساب سے ابھی داعش کا جو نظریاتی دفاع ہے اس پر خاطر خواہ حملے نہیں ہوئے اور ان کو ان کی پوزیشن اتنی کمزور نہیں کی گئی, بلکہ ان تمام حملوں سے ہو سکتا ہے ان کی پوزیشن تھوڑی سی اور مضبوط ہو جائے. اسی لیے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں امریکہ کے وہ اس سے منسلک ہیں, سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس چیز سے منسلک ہیں, تو امید ہے کہ ملٹری لحاظ سے تو وہ کمزور پڑ جائیں گے اور پڑ چکے ہیں, لیکن ان کی جو قوت ہے کہ وہ جو ادھر سے ابھرے اور ادھر نکل آئے اس کو ابھی اس کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہو سکا.
اچھا, شکریہ فیضان صاحب. ہمیں سنگین شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے, ابھی کنگز کالج لندن سے تعلق ہے, ریسرچر ہیں, محقق ہیں, مڈل ایسٹ امور پر خاص طور پر بڑی گہری نظر ہے ان کی. السلام علیکم سنگین شاہ صاحب.
وعلیکم السلام.
شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جب کسی تنظیم یا گروہ کی طاقت کو کمزور کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پر اس کی فنڈنگ یا اس کے وسائل جو ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کی آمدن یا وسائل پر کنٹرول مناسب انداز میں کیا جا رہا ہے؟
نہیں جناب, جہاں تک داعش کا تعلق ہے وہ اپنے فنڈ جو ہیں پیٹرول بیچ کر, بجلی بیچ کر اور لوگوں سے اغوا برائے تاوان وصول کر کے اور اس کے علاوہ مختلف اور مجرمانہ کارروائیوں سے اپنے فنڈ حاصل کرتا ہے. جب تک داعش کو اپنے ان علاقوں سے محروم نہ کیا جائے جہاں سے وہ یہ تیل کے کھوئیں اور بجلی گھر اور اغوا برائے تاوان کی کارروائیاں کر رہا ہے, اس وقت تک اس کو اس آمدن سے بھی محروم نہیں کیا جا سکتا.
ہم داعش کے بارے میں پہلے بات کر رہے تھے, پروفیسر فیضان نے کافی تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی کہ کیا واقعتاً ہم یہ دیکھتے ہیں جو ٹکریٹ کا کنٹرول لینے کی واپس کوشش شروع ہو رہی ہے. عراقی افواج گزشتہ ایک ہفتے سے یہ ان کے ساتھ کرد بھی شامل ہیں, پیشمرگا سر, سب لوگ مل کر لڑ رہے ہیں, تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ داعش کی قوت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب وہاں پر جہاں عراق میں یا شام کے عراق بڑے بڑے حصوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اب وہاں سے ان کو نکالا جا سکے گا, کوئی ایسی صورت بنے گی؟
جہاں تک آئی ایس کی بات ہے, اسلامک اسٹیٹ جس کو داعش کہتے ہیں اس کا تعلق ہے, داعش بیسیکلی بات پارٹی کی ایک نئی شکل ہے. جو غلطی امریکیوں سے ہوئی شروع میں جب وہ عراق میں آئے اور انہوں نے عراقی آرمی کو اور وہاں کے طاقتور عناصر کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا اور ان کو نئے سیٹ اپ میں شامل نہیں کیا, اور اس کے بعد جب نوری المالکی کی حکومت نے سنیوں کے خلاف جو کارروائیاں کی اور ان کو جس طریقے کے ساتھ ان کو نظر انداز کیا, تو اس کے بعد وہ جو سنی عناصر تھے عراق میں وہ ابھرے اور انہوں نے داعش کی شکل اختیار کر کے, اس کے بعد جو داعش کا کے سربراہ تھے بغدادی صاحب, انہوں نے اٹھا کر صدام حسین صاحب کی آرمی کے ہی جرنیلوں کو اور ان کی ریکروٹ کیا.
سنگین شاہ صاحب کی لائن کا کچھ مسئلہ ہے, میرا خیال ہے ان سے ہمارا رابطہ منقطع بھی ہوا ہے, تو ہمارے پروڈیوسرز ہم گزارش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان سے لائن ملائیں. جی سنگین شاہ صاحب سن رہے ہیں آپ ہمیں؟
جی جی آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے. جی
اچھا جی, تو آپ نے اپنی بات مکمل کر لی تھی داعش کی جو بات ہم کر رہے تھے.
جی بیسک بنیادی بات جو میں اس وقت کر رہا تھا, اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں داعش کے خلاف ان ڈیولپمنٹس کے پیچھے ایرانی جرنیلوں کا بہت گہرا ہاتھ ہے. جیسے کہ داعش کی ڈیولپمنٹ کی کارروائیوں میں صدام حسین کی فوج کے جرنیلوں کا ہاتھ تھا, اسی طرح داعش کے خلاف کارروائیوں میں ایرانی جرنیلوں کا کافی ہاتھ ہے, اور انہوں نے آ کے اب جو تقریب کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس کو مکمل طور پر اوور سی کر رہے ہیں.
اچھا ایک اور سوال اس کے ساتھ میں آج کرتی ہوں آپ کے ساتھ, مصر کی کچھ بات کرنا چاہوں گی. وہاں پہ بڑی صورتحال کافی عرصے سے جسے کہنا چاہیے کوئی استحکام وہاں پر نہیں آ پا رہا, صدر مرسی کی حکومت آئی, اخوان المسلمون پر پابندی لگائی, صدر مرسی کو برطرف کر دیا گیا, اور اس کے بعد آج بھی مصر میں ایک خود کش حملہ ہوا ہے وہ بھی پولیس کمپاؤنڈ پر اور جزیرہ نما صنائع میں, ایک شہری ہلاک ہو گیا, 24 پولیس اہلکار زخمی ہوئے, کسی نے ذمہ داری بھی نہیں لی. لیکن سنائی میں اسلام پرست عسکریت پسندوں کو بار بار کیے جانے والے ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. آپ یہ فرمائے گا سنگین شاہ صاحب کہ اخوان المسلمون پر عائد پابندی کیا ان حملوں کے محرک کے طور پر استعمال ہوتی ہے؟ تو مصر کے دیر پامن کے قیام کی راہ میں اب کیا رکاوٹ باقی آپ دیکھتے ہیں؟ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کمزور اقتصادی صورتحال ہے، اس کے علاوہ؟ سنگین شاہ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. احتشام صاحب، آپ نے میرا یہ سوال سنا؟
جی جی، میں نے سنا.
اچھا، پروفیسر فیضان جی،
میرے لحاظ سے اگر میں اس کو دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر اس قسم کی اپریسو آپریشن کیا جاتا ہے یا لوگوں کو دبا دیا جاتا ہے، ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، تو اس کا جو رد عمل ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ وائلنس اور ایکسٹریمزم اور دہشت گردی میں نکلتا ہے. اور مصر کے ساتھ ہوا یوں ہے کہ جب پریزیڈنٹ حسنی مبارک کا اقتدار ختم ہوا تو لوگوں کو پہلی دفعہ احساس ملا کہ وہ اظہار رائے کر سکیں. اور اس دوران میں جب حسنی مبارک پریزیڈنٹ تھے، اس سے پہلے اخوان المسلمین جو تھی یا مسلمون جو تھی، ان کا جو دائرہ کار تھا اور ان کا جو ان کے جو ادارے تھے وہ کام کر رہے تھے، ان کی لوگوں میں روٹس تھیں اور وہ اسی روٹس کی وجہ سے الگ ہوئے تھے. مگر جب المرسی حکومت کو کا تختہ الٹ دیا گیا تو ان کو امید تھی کہ لوگ ان سے تنگ آ گئے ہیں. لوگ ان سے کچھ تنگ بھی تھے، لیکن ہوا یوں ہے کہ اس آپریشن کی وجہ سے، اس جو انہوں نے اخوان کے خلاف کیا، اخوان کے لیے ہمدردیاں بڑھ گئیں. وہ جو ہے وہ ایک ترک کا پتہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گیا، جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں، جو شدت پسند ہیں. اور اب وہی جو ترک کا پتہ ہے وہ اب حکومت کے خلاف استعمال ہوگا. اور ایجپٹ نے خود آنکھیں کھولے اس جہنم میں چھلانگ لگا دی ہے جس میں سے بہت سے ملک نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں.
شکریہ پروفیسر فیضان. ہمیں
کوئی کمنٹ کرنا چاہوں
گا. جی جی احتشام صاحب، میں آپ سے یہ سوال کیا تھا. جی جی، آپ کو ایک کامنٹ کیجیے، پھر سنگین شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں.
جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وائلنس وہاں پہ ایجپٹ میں ہو رہا ہے، یہ بڑی ہے، اس لیے کہ ایک انسٹیپ تھا وہاں پہ. ایک جمہوری حکومت کو ختم کر کے فوجی حکومت قائم کی گئی اور امریکہ کی طرف سے اس کی حمایت بھی کی گئی، اور اب یہ جو سنگین نتائج وہاں پہ آ رہے ہیں سامنے، اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں آئی سی ایس کا بھی عمل دخل ہو رہا ہے وہاں پہ. اور یہ جو ایک اور نقطہ ہے کہ ابھی یہ جو سی سی حکومت ہے، یہ ایک انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے جا رہی ہے شرم الشیخ میں نیکسٹ ویکینڈ پہ. جی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انتہا پسندوں کا جو نشانہ ہے، یہ انویسٹمنٹ کانفرنس بھی ہو. تو ایجپٹ میں بہت ہی سوچ سمجھ کر موجودہ حکومت کو بھی اقدام کرنا چاہیے، اور بین الاقوامی جو ممالک ہیں اور خصوصاً امریکہ، اس کو ریفارمیشن کی طرف جانا چاہیے.
بہت شکریہ احتشام صاحب. وہ تو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جب مشرق وسطی کے کسی بھی کانفلکٹ کی بات ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ مشرق وسطی کے تمام ملک اپنے خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے ایک پیج پر ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ روس کی اور یوکرین کی. سنگین شاہ صاحب، آپ سے ہماری پھر بات ہوئی. یوکرین کی صورتحال کے لیے عموماً روس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. آج میرا سوال یہ ہے کہ آیا صدر ولادیمیر پوٹن یہ توسیع پسندی کے عزائم کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا وہ سابق سوویت یونین کی بحالی کے خواہاں ہیں؟ اس سب سے کیا لگتا ہے کرائمیا کی الحاق سے لے کر اب تک؟
جہاں تک پوتن صاحب کا تعلق ہے، وہ ڈیفینیٹلی سوویت یونین کے ریلک ہے. وہ سوویت یونین کے اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ رہ چکے ہیں. یہاں تک کہنا کہ وہ سوویت یونین کو دوبارہ ریزوریکٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو غلط ہوگا، کیونکہ اس کی تردید انہوں نے خود کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ماضی کو دہرانے کے چکر میں نہیں ہیں. ہاں، وہ سوویت یونین رشیا کو، یہ رشین فیڈریشن کو، یہ یوریشین یونین کو ایک وائبل آلٹرنیٹو کی طرح ضرور پیش کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں. انہوں نے سن 2005 میں اپنے پارلیمنٹ کے خطاب کرتے ہوئے دوران انہوں نے کولیپس آف سوویت یونین کو اس صدی کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل حادثہ قرار دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس حادثے کے نتیجے میں بہت سارے روسی لوگ جو تھے وہ رشین فیڈریشن کے باہر رہ گئے، اور اس کو انہوں نے ایک ڈرامہ قرار دیا. اس کے بعد سن 2011 میں انہوں نے جب دوبارہ صدر منتخب ہوئے وزیر اعظم رہنے کے بعد، انہوں نے اس وقت ایک یوریشین یونین کا ویژن دیا تھا، جس میں انہوں نے اکنامک اور جیو پولیٹیکل کوآپریشن کی بات کی تھی. اسی طرح انہوں نے سن 2009 میں کازاکستان اور بیلاروشیا کے درمیان کسٹمز یونین کا بھی شروعات کی تھی. تو ان کے جو مقاصد ہیں، یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک انٹیگریشن بڑھانا چاہتے ہیں، جو کہ ایک اکنامک کوآپریشن ہوگی یا ایک یونین بنانے کے چکر میں تو ڈیفینیٹلی ہے, مگر جہاں تک بات ایک سوویت یونین کو دوبارہ بنانے کی ہے وہ شاید اتنی وہ ان کا مقصد شاید نہ ہو. جہاں تک سوویت ایک اور طاقت کا دنیا میں ابھرنا ہے تو یہ بہت سارے ممالک ایسے کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایک اور ایسی طاقت ہونی چاہیے جو کہ اس یونی پولیرٹی کو چیلنج کر سکے جو کہ اس وقت دنیا میں ہے, امریکہ اور یورپین یونین کا جو اتحاد کے ساتھ ہے, اور اس کو کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں ہے جو اس کو چیلنج کر سکے. مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا اس سر جنگ کی تلخی کو بھی نہیں دہرانا چاہتی اور اس سے بھی وہ خائف ہیں.
میرا اگلا سوال یہی اس کے ساتھ ہی آپ ملا لیجئے تاکہ آپ کے جواب میں وہ آ جائے کہ روس اور مغربی طاقتوں کے درمیان جس کی طرف ابھی آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں ایک کشیدگی کی صورت ہے, مستقل طور پر کشیدگی کی صورت ہے, اور روس پر پابندی لگانے کی بات ہوتی ہے, یورپی یونین کے ساتھ اگر یوکرین الحاق کرنا چاہتا ہے تو روس کو وہ بات پسند نہیں آتی, تو کولڈ وار کو دہرانے کی صورت تو یہ بن رہی ہے, ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے.
جی, کولڈ وار کی صورت تبھی دوبارہ بنے گی کہ جو طریقہ کار کو لوگ غلط طریقے سے لیں. ایک طریقہ کار ایک ڈیموکریٹک ایک اکنامک انٹیگریشن کی بیسس کے اوپر ہو سکتا ہے, اور ایک دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ کنفرنٹیشن اور اعتماد کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک اور طریقہ کار اختیار کی جا سکتا ہے. اس وقت جو ہم طریقہ کار دیکھ رہے ہیں یہ ایک اعتماد نہ ہونے کی اور ایک کنفرنٹیشن کی طرف جانے والا طریقہ کار ہے, جو کہ روس کے خدشات جو ہیں وہ بجائے ہیں, کیونکہ روس کی بہت ساری بڑی روسیوں کی آبادیاں جو ہیں وہ ایسے ممالک میں رہتی ہیں جیسے کہ لتھوینیا ہو گیا, ایسٹونیا ہو گیا اور لیٹویا ہو گیا, ان ملکوں میں بڑی روس کی آبادی روسیوں کی آبادی رہتی ہے, اور یہ ان میں سے چند ممالک یورپین یونین میں بھی شامل ہو چکے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے روسی حکومت کو, جو کہ روسی لوگوں کا نمائندہ تصور کرتی ہے اپنے آپ کو, یہ اپنے اوپر ایک ذمہ واری سی نافذ کر دیتی ہے کہ وہ ان کے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. تو جہاں تک بڑی اس کا تعلق ہے, اور جہاں تک ان کے خلاف اس دفاع کا یا ان کے حقوق کی پاسداری کا تعلق ہے, وہ ایک بہتر طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور غلط طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. حالات کی وجہ سے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ حالات یوکرین میں نظر آئے, اس سے غلط طریقے کے راستے کی طرف یہ حالات جا رہے ہیں. مگر اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں یوکرین کی حالات سے ہم پہلے دیکھیں, تو اس سیتھیا میں بھی روس نے جو تھی اپنی جارحیت کی, اور ساتھ سیتھیا کو انہوں نے روس میں شامل کر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہاں پہ کرائمیا کو روس میں شامل کر لیا, جس کے حالات ذرا سے مختلف تھے مگر انہوں نے کر لیا. مگر جہاں تک روس کے عزائم کا تعلق ہے, اس میں کرسٹل کلیئر کوئی اس طرح کی کوئی ڈیموکریٹک انداز نظر نہیں آتا ہے. وہ پچھلے اپنے جو سوویت یونین ایرا کے جو حربے تھے وہ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور کسی حد تک مغرب کی طرف سے بھی انٹیمیڈیشن نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کو ہلکا پھلکا سے انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں.
اچھا احتشام صاحب, یہاں پر آپ سے ایک کامنٹ ہم لیں گے. آپ کے خیال میں یہ جو مشرقی یوکرین میں فائر بندی ہو گئی, اس کے بعد بھاری ہتھیاروں کو دونوں فریقوں کی طرف سے واپس لے جانے کا عمل بھی شروع ہوا, لیکن اس کے باوجود فائر بندی کی کبھی نہ کبھی خلاف ورزی ہوتی ہے, بہت سارے شہری مر جاتے ہیں, روسی زبان بولنے والوں جو کہ مشرقی یوکرین میں موجود ہیں اور روس کی حمایت رکھنے والے افراد کی طرف سے, ان علاقوں میں دیر پا امن قائم ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے آپ کو؟
اصل میں بہجت مسئلہ یہ ہے کہ یوکرین میں جو روسی اقدامات پر امریکہ سمیت پوری یونین کے رد عمل کا آپ کو اندازہ ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ یوکرین کو دفاعی طور پر اور مضبوط کیا جائے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے جو مخالف گروپ ہے, اور دوسری طرف روس ان کو مستحکم کر رہا ہے, اور یورپی یونین کے بعض ممالک چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو, زیادہ تر ان کا مفاد یہی ہے, اور یہ جو کانفلکٹ ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ یوکرین کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے, اور ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ دفاعی طور پہ نہیں بلکہ سفارتی سطح پر یوکرین میں امن قائم کیا جائے.
آخری سوال, اب تقریباً ہمارے پاس کوئی 3-1 منٹ اور ہیں. سنگین شاہ صاحب, آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گی. پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے گزشتہ کل سے دو طرفہ اقتصادی شراکت داری کا ایک ہفتہ منایا جا رہا ہے. یہ کانفرنس پہلے بھی ہوئی, دبئی میں ہوئی تھی, لندن میں ہوئی تھی, پہلا موقع ہے کہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے, دہشت گردی کے خلاف ایک کاروائی جو کی جا رہی ہے, اس سارے تناظر کے اندر امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کی طرف سے سرمایہ کاری کے امکانات کیا ہو سکتے ہیں؟
جہاں تک سرمایہ کاری کے امکانات پاکستان میں ہیں وہ بہتر. سرمایہ کاری کے دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ آئے ایک ملک میں کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مناسب لوازمات موجود ہیں. مثال کے طور پہ وہاں پہ ایسی تعلیم یافتہ طبقہ موجود ہے جو کہ کم اجرت کے اوپر اعلیٰ معیار کا کام کر سکتا ہے. جس یہ جو فیکٹر تھا جو کہ چائنا کے پاس تھا, اب چائنا میں لیبر کی ویجز بڑھ رہی ہیں, پاکستان میں اس کی نسبت کم ہے. پاکستان کے تھرو کافی حد تک چائنا سے بھی ٹریڈ ہو سکتا ہے. تو جہاں تک پاکستان میں ایک بہت بڑی جوان پاپولیشن کا تعلق ہے, ریزنیبلی ایجوکیٹڈ بھی ہیں, یہ جو حالات ہیں ان کی وجہ سے اور ان کی ویجز بھی کم ہیں, یہ تو فیوریبل حالات ہیں. جہاں تک پھر امن و امان کا تعلق ہے, اور امن و امان سے زیادہ بجلی نہ ہونے کی اور انرجی کرائسس جو ہے پاکستان کا, اس سے یہ جو ہے ان کی اس پر کسی فورن انویسٹمنٹ کے خلاف جو ہے یہ عوامل جو ہے ان سے خلاف کام کریں گے. تو جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے, ٹیررزم کی جو ہے وہ ملک میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آنے سے, روزگار کے مواقع پیدا ہونے سے خود بخود کم ہوتا جائے گا. کیونکہ جب ٹیررزم ہوتی ہے اس کے دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک انڈر لائن کازز ہوتے ہیں اور ایک پراکسیمیٹ کازز ہوتے ہیں. انڈر لائن کازز وہ ہوتے ہیں جس سے ڈائریکٹلی ٹیررزم یا انسرجنسی بنتی ہے. مثلاً کسی گروپ کی حد تلفی ہو جانا, افغانستان میں امریکہ کا داخل ہونا, اس قسم کے عوامل سے ڈائریکٹلی ٹیررزم بڑھتی ہے. اور پراکسیمیٹ کازز وہ ہوتے ہیں جیسے کہ تعلیم کا فقدان, روزگار کے مواقع نہ ملنا, اور اس قسم کے دیگر ایسے لانگ ٹرم عوامل جو ہوتے ہیں وہ ٹیررزم کا باعث بھی بنتے ہیں. تو جہاں تک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے کا تعلق ہے, اس سے یہ پراکسیمیٹ کازز جو ہوں گی, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور وہ ٹیررزم کی طرف جانے کی بجائے اپنے پیسے کمانے کے کئی اور طریقوں کو دیکھیں گے, اس سے تو شاید بہتری آ جائے. مگر یہ ہونے میں 5 سے 10 سال لگیں گے, یہ جلدی ہو نہیں سکتا. کم از کم 5 سے 10 سال لگیں گے, اور انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر پاکستانی حکومت کو کوئی ایک معجزانہ طریقے سے کوئی بڑی کارروائی کرنی ہوگی کہ جس کے تحت وہ ملک میں ایک بجلی کا اور یہ جو بجلی کا اور اس کے علاوہ جو انرجی کرائسس جو ہے اس کو ختم کرے اور لا اینڈ سیکیورٹی کی سچویشن کو قابو میں لائے. ادر وائز حالات کچھ صحیح نظر نہیں آتے پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کے آنے کے.
بہت 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 شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. بالکل احتشام صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت اب بالکل ختم ہو گیا. میرے ساتھ پروڈیوسر شہناز نفیس, انجم ہیرل گل اور انجینئرز راب میکلین اور رشاد سمتھ کو اجازت دیجیے. بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں دوبارہ. ہمارا پروگرام سنتے رہیے, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریے اور ہم سے رابطے میں رہیے. اللہ حافظ.
السلام
علیکم.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.